ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة تغابن کی آیت نمبر 9. جس آیت پر بیان چل رہا تھا، آخرت کا دن تغابن کا دن ہے، وہ دن ہے جس دن دنیا کا دھوکہ انسان کے سامنے آ جائے گا. تغابن کے بارے میں کافی تفصیلی بیانات ہو چکے، مسلمان کو دھوکہ کیسے ہوتا ہے، کافر کو دھوکہ دنیا میں کیسے ہوتا ہے. آگے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص دھوکے سے نکل گیا. دنیا میں دھوکہ کیسے ہوتا ہے؟ اس دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر انسان قبر کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جوانی کو دیکھتا ہے بڑھاپے کو بھول جاتا ہے، صحت کو دیکھتا ہے بیماری کو بھول جاتا ہے. مجھے یاد ہے تقریباً 8-9 سال پہلے مجھے کوئی نزلہ زکام کھانسی اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں بستر پہ لیٹ گیا ایک دو دن کے لیے. تو اپنی حالت یہ تھی کہ مجھے یاد آتا تھا اپنے بارے میں کہ کیسے بھاگتا دوڑتا ہوں، اور کوئی چیز چاہیے ادھر چلے گئے. آپ لوگوں نے مجھے کبھی ٹکاوا تو دیکھا نہیں ہوگا ایک جگہ. تو اس وقت احساس ہوتا تھا کہ دیکھو ایسے حالات انسان پر آتے ہیں کہ وہ اس کی توقع بھی نہیں کر سکتا. کیا ہے، تھوڑا سا نزلہ زیادہ ہو گیا، زکام زیادہ ہو گیا، بس یہ. تو صحت کی حالت میں انسان اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوگا. ہوتا ہے تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ صحت کیا چیز تھی، کیا کچھ کر سکتا تھا صحت میں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس لیے غنیمت سمجھو کہ وہ جب وہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر قدر نہیں ہوتی ان کی، اور وہ انسان عیش و عشرت میں وہ چیزیں کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے. شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ جب بڑھاپا آئے گا پھر یاد آئے گا کہ کاش یہ کر لیتے، کاش وہ کر لیتے. عیش و عشرت تو بڑھاپا خود ہی چھڑوا دیتا ہے، یہ شراب کباب کے مزے صرف جوانی کے ہیں، بڑھاپے میں خود ہی چھوڑنی پڑیں گی یہ چیزیں، قوت ختم. شباب کا قبل حرمک، صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. غنا کا قبل فقرک، اگر اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ آئے اس دولت کو غنیمت سمجھو، اچھے کاموں میں خرچ کرو، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب غربت آئے گی تو پھر سوچے گا کاش فلاں مدرسے میں لگا دیتا، فلاں رشتہ داروں کو دے دیتا. جو غریب ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا میں تو اپنی خالہ پہ بھی خرچ کرتا، پھوپھی پہ بھی خرچ کرتا، چاچا پہ بھی، ماموں کو بھی. یہ میرے مالدار رشتہ دار پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں. میں ہوتا تو میں تو اس بہن بھائیوں کا خیال کرتا، لیکن جب آ جائے گا نا پھر نہیں کرے گا. یا جس کے پاس ہے اسے خیال نہیں ہے بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا. جب انہی کی جیسا بن جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، انہی کی لسٹ میں آ گیا، پھر سوچتا ہے یار کاش یوں کر دیتے تو یوں کر دیتے. تو شباب کا قبل حرمک، صحت کا قبل سقمک، اور غنا کا قبل فقرک، فراغ کا قبل شغلک. اللہ نے کسی کام میں مشغول نہیں کیا تو فراغت کو غنیمت سمجھو. انسان فارغ ہوتا ہے، علم بھی حاصل کر سکتا ہے، دینی علم حاصل کر سکتا ہے، وہ عبادت کے لیے وقت لگا سکتا ہے. جب مشغول ہو جائے گا کاروبار زندگی میں، انسان بعض دفعہ اتنا مشغول ہو جاتا ہے پھر ترستا رہتا ہے کہ کاش عربی سیکھ لیتے، کاش فقہ کے مسائل سیکھ لیتے، کاش تبلیغ میں وقت لگا لیتے. ایک صاحب کا میرے پاس دو تین دن پہلے گلگت سے فون آیا، گلگت سے. ان کا ایک کاروبار ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں تبلیغ میں اپنے کاروبار کو تھوڑے دن کے لیے دائیں بائیں کر کے. تو مجھے بعض لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ابھی مت جاؤ، ابھی ایسا کرو کہ ابھی یہ کر لو، ابھی یوں کر لو، یہ وغیرہ وغیرہ، کہ ابھی تم جاؤ گے تو فلاں فلاں کو یہ نقصان ہوگا. فلاں کا مطلب کسٹمر کو نقصان ہوگا. تو میں نے کہا گھر میں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا نا آپ کے جانے سے، گھر میں تو خرچے کا انتظام ہے. انہوں نے کہا ہے. میں نے کہا کسٹمر کو بھیج دو. سمجھ میں آ رہی؟ کہاں بھیج دو؟ تیل لینے کے لیے. کسٹمر کوئی، وہ تو کہیں سے بھی ضرورت پوری کر لے گا. جس کو جو ضرورت ہوتی ہے نا، وہ آپ کا محتاج تھوڑی ہے، کہیں سے بھی لے لے گا. کسٹمروں کی ضرورت تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی بھائی. تو کہہ رہے ہیں نہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں اگلے سال وقت لگا لینا. میں نے کہا 4 مہینے کے لیے اتنا طویل عرصہ ہے کہ وقت لگانے کا اگر آپ نے ابھی عزم کر لیا تو یہ عزم اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ دوبارہ ارادہ کرنا بھی آپ کے بس میں ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی پتا نہیں ہے. وقت ملنا تو دور کی بات. اگلے سال آپ کی صحت ٹھیک رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگلے سال آپ کے پاس کسٹمر کی اتنی لائن لگی ہوگی کہ آپ ممکن ہے اسے چھوڑ کے جانا گوارا ہی نہ کرو. تو جو جس چیز کا موقع جب مل گیا اسے غنیمت سمجھے. جس نے غنیمت سمجھا وہ ترقی کر گیا، اور جس نے نہیں سمجھا تو یاد رکھو مقولہ مشہور ہے نا کہ کل کبھی بھی نہیں آتی. وہ کہتا ہے نا میں یہ کام کل کروں گا، جس نے کل پہ ڈالا وہ کل آج تک نہیں آئی ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق، تھوڑی بہت جو فراغت ملی ہوئی ہے یہ نہ سمجھو کہ بعد میں اس سے زیادہ ملے گی. نا 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 نا، بعد میں اس سے بھی جاؤ گے. دیکھو جن لوگوں نے، جو لوگ دیر سے دین کی طرف آتے ہیں، ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق ملی 40 سال کی عمر میں، گناہ چھوڑ دیے، تو وہ حسرت کرتے ہیں. ہمارے بھی بعض دوست ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش یہ توبہ کی توفیق 18-20 سال کی عمر میں ہوتی تو علم دین حاصل کر لیتے، عالم بن جاتے، قوم کے مقتدا رہبر بن جاتے اور ترقی کر لیتے. اور یہ کرتے ہیں افسوس، توبہ تو قبول ہوئی ان کی، اللہ تو سب کی توبہ قبول کرتا ہے، مگر جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو میں انہیں تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ بس یہ شکر ادا کرو، اس عمر میں بھی آ تو گئے، بس اب یہ شکر ادا کرو کہ اس عمر میں آ گئے، کیونکہ بہت سے اس میں بھی نہیں آتے، ان کی یہ عمر بھی گزر جاتی ہے. تو اب جو آ گئے تو اس عمر کو غنیمت سمجھو، اس میں جو کام کر سکتے ہو، کیونکہ 40 سے 50 سال میں جو کام ہو سکتے ہیں وہ 50 سے 60 سال میں نہیں ہو سکتے، اور 50 سے 60 سال میں جو کام ہو سکتے ہیں وہ 60 اور 70 کی عمر میں نہیں ہو سکتے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے ایک بیعت ہوئے تھے، ایک آفیسر تھے وہ 17 گریڈ یا 18 گریڈ کے سرکاری ادارے میں، مفتی جہانگیر صاحب ان کا نام تھا. اس وقت وہ مفتی نہیں تھے، ایک آفیسر تھے. جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، توبہ طائب کی، تو ان کو یہ بہت افسوس رہتا تھا کہ میں نے اپنی عمر کے 40-45 سال ضائع کر دیے. توبہ تو میں نے کر لی، اللہ معاف بھی کر دے گا، لیکن وہ جو 40-45 سال دو تہائی عمر تو ضائع کر دی، اس کی تلافی. تو بعض لوگ بڑے ہمت والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے 40-45 سال کی عمر میں بن نوری ٹاؤن میں داخلہ لیا، اپنا جاب بھی چل رہی ہے، بیوی بچوں کو کھلائی پلائی بھی چل رہی ہے، اور اتنی ٹف زندگی ان کی کہ وہ باقاعدہ عالم بنے، قرآن مجید حفظ بھی کیا انہوں نے، گاڑی میں جاتے ہوئے قرآن یاد کرتے، واپسی پہ یاد کرتے، قرآن بھی حفظ کیا، عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے. لیکن یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اور قضاء عمری بھی ہم جب بھی جاتے ہیں نا ان کو دار الافتاء والارشاد میں دیکھتے ہیں نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وقت نماز، اب اتنی نمازیں جو پڑھتا اس کے پاس علم کے لیے وقت کہاں سے ملے گا بھائی، مگر وہ بھی حاصل ہو رہا ہے، علم بھی حاصل ہو رہا ہے، نماز بھی لمبی لمبی، سفید کپڑے پہنتے تھے، سفید پگڑی باندھ کے کھڑے رہتے تھے، کھمبے کی طرح، کوئی ستون کی طرح کھڑا ہے نا ایسے. ہم کہتے تھے بھائی یہ اتنی نمازیں، پتا چلا کہ یہ 20-30 سال کی قضاء عمری مکمل کر رہے ہیں جلدی جلدی. ویسے تو فقہ کہتے ہیں نا ایک دن میں ایک دن کی نماز پڑھ لو وہ بھی کافی ہے، رہ گئی تو اللہ معاف کرے گا، لیکن انہوں نے کہا ایک دن میں ایک دن کی نہیں، جتنی ہو جائیں. تو بہت جلدی انہیں قضاء عمری بھی مکمل کر لی. تو یہ اول العزم لوگ ہوتے ہیں کہ بہت عزم کے پختہ، یہ تو چند ایک ہی پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اگر اتنے مضبوط عزم والا آدمی پہلے توبہ کر لیتا 18-15-16 سال کی عمر میں، پھر یہ کیا بن جاتے، کیونکہ اس وقت سے پھر یہ ایسی محنت کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے یہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغ کا قبلہ شغلق، مشغول ہونے، مشغول سے کہا بیوی بچوں کی مشغولیت، کاروبار کی یہ مشغولیت تو ہر آدمی کے ساتھ بالآخر آتی ہی ہے. اب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ بہت سے کام جو پہلے کر لینے چاہیے تھے اب ان کے لیے ٹائم نہیں مل رہا. تو جتنا جلدی ہو سکے جو کام انسان کر سکتا ہے کر لے، اچھے کاموں کی دنیا تو کر ہی لیتا ہے، اس کے لیے تو دنیا کے لیے کوئی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. دکان کھول کے بیٹھیں گے نا تو کہیں کوئی نہیں کہ فضائل اعمال وہاں لے کے بیٹھا اس میں دکان کے فضائل بیان کر رہا ہو دکاندار کو، تو لہذا وہ ٹائم پہ کھول لیتا ہے، ٹائم سے بند کر دیتا ہے. نہ اس میں تو دکاندار کو پتا ہے کہ کھولوں گا تو کسٹمر آئیں گے اور فائدہ ہوگا. جو یہ چیز فوراً ملتی ہے انسان کو، پیسے ملتے ہیں نا تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. دیکھو ابھی نماز میں آپ لوگ آئے تو کیونکہ آپ لوگوں نے حدیثیں سنی ہوئی ہیں، قرآن کی آیات سنی ہوئی ہیں، آپ لوگ آ گئے، بہت سے نہیں آئے. لیکن اگر اسی نماز میں ہم پیسوں کا حساب کتاب رکھ لیں کہ فی نماز 500 روپے ملیں گے مسجد کمیٹی کی طرف سے، پھر یہ فضائل سنانے کی ضرورت ہے بھائی؟ پھر کسی کو نمازی بنانے کے لیے تبلیغ میں سیروزہ لگانے کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ چلے کی ضرورت ہے؟ سال کی جماعتیں، پیدل، اندرونی بیرونی گشت، خانقاہیں، کوئی ضرورت نہیں. ہر آدمی آئے گا کہے گا فجر کے 800، صحیح ہے نا، ظہر کے، ہر نماز کے 500 روپے. لوگ دکانیں بند بند کر کے آ جائیں گے. مؤذن صاحب کو بولیں گے اذان کیوں نہیں دے رہا بھائی، اذان کیوں نہیں دے رہا بھائی، پیسے لے لے اذان دے، 100 روپے تجھے دے دیں گے اس میں سے، اذان دے جلدی سے. تو یہ چونکہ غیب کا معاملہ ہے نا، اس لیے دنیا کے لیے وقت نکالنا آسان ہے، دین کے لیے وقت نکالنا انسان اس کو ڈیلے کرتا ہے کہ کل 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 کل، پھر وہ کل کبھی نہیں آتی. اس لیے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اور تم کہو کہ اب میں صدقہ کر رہا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آئے گا نا پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر نہیں ملے گی کہ اب تھوڑی زندگی ہو تو اب غریبوں کو کھلاؤ اور یہ کرو، نہ پھر نہیں ہوگا، ابھی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے انت صحیح شحیح، تم صحت مند بھی ہو. اس لیے کہ بیمار آدمی کو تو صدقے نکالنے کے خیال آتے ہی ہیں، بیمار آدمی کو تو آتا ہے کچھ بکرا شکرا نکالو تو شاید میں بچ جاؤں. بکروں کے خلاف تو میرا بیان سنا ہے نا آپ نے، یہ میں لوگوں کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ بکرے کا صدقہ اسلام میں نہیں ہے، صدقہ کس کا ہوتا ہے؟ پیسوں کا ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے اس مدرسے میں ایک صاحب صدقے کا بکرا لے کر آئے، وہ جو میں بیان کرتا ہوں نا بکروں کو دیکھ کے ان پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے، بالکل اس ڈیزائن کا بکرا. میں نے اس کی ویڈیو بنائی، میں نے سوچا کہ جو میرا کلپ ہے نا صدقے کا بکرا، उसमें ये चलता हुआ बकरा भी दिखाऊं पीछे बैकग्राउंड में, होता है ना कि बयान चल रहा है पीछे, तो मैंने उस बयान में ये कहा है कि सदके के बकरे ऐसे होते हैं कि उन बकरों पे सदका करने का दिल चाहता, तो वो बिल्कुल उसकी हूबहू तस्वीर था। वो चला नहीं जा रहा बेचारे से, लंगड़ा रहा है, तो मैंने उसके बारे में रिपोर्ट मुरतब करना शुरू की कि लंगड़ा है। फिर मैंने देखा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, पता चला कि अंधा भी था, आंखें ही नहीं। काफी गौर से मैंने देखा ये किधर है आंखें, आंखें गायब। फिर मैंने रिपोर्ट फिर देखा कि सींग भी नहीं है, टूटे हुए हैं, और इतना बारीक कि अगर उसके गुर्दे की पथरी चेक करनी हो तो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की जरूरत नहीं, थोड़ा सा खाल को यूं करके गुर्दे देखें, चेक कर लें आप पित्ते की पथरी गुर्दे की पथरी। बहरहाल गोश्त तो था उसमें, यानी गोश्त टाइप की दो तीन चीजें थी उसमें। तो बीमारी की हालत में तो लोग सदका कर देते हैं क्योंकि अपनी जान बचानी है, और ये याद रखें ये जो लोग कहते हैं ना सदका निकालो, ये जरा जाहिलाना सा लफ्ज है, सदका निकालो नहीं, सदका करो। सदका किया जाता है, निकाला विकाला नहीं जाता, किया जाता है, सदका करना चाहिए। और सदके की यकीनन सदके से बलाएं टलती हैं, बीमारी में सदका करना चाहिए इंसान को, मुसीबतें टलती हैं, ये तो अल्लाह के नबी का फैसला है। लेकिन कैसे टलेंगी, दूसरे की मुसीबत टालोगे तो आपकी मुसीबत अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह टालेंगे, तो दूसरे की मुसीबत मेरे भाई पैसों से टलती है या बकरे से टलती है? जो जरूरत होगी पैसे से अपनी हर चीज पूरी कर लेगा वो। आप जब तनख्वाह लेते हैं, कहीं जॉब करते हैं तनख्वाह लेते हैं, तो पैसों की शक्ल में लेते हैं बकरों की शक्ल में लेते हैं, है भाई? कहीं किसी कंपनी में जॉब के लिए गए, उसने कहा कि जी सर मेरी तनख्वाह क्या होगी, उसने कहा तीन बकरे दो दांत के और एक चार दांत का। तो मैं बकरे का क्या करूंगा, कहा छोटा गोश्त है पका के खा जाना। कह रहे आप मुझे पैसे दे दें, मेरी मर्जी, में मुर्गी खाऊं, मैं बकरा खाऊं, मैं गोश्त खाऊं, मैं बच्चों की फीसें भरूं। तो गरीब के लिए भी वही हाजत पूरी करना है, वो बकरे पर मौकूफ नहीं है। ये बार बार बयान करता रहता हूं मगर लोग हटते नहीं है बकरों से। एक इस्तिखारा कभी नहीं छोड़ेंगे जो जिस तरीके से गलत तरीके वाला इस्तिखारा, और एक ये आमिल के पास नहीं जाना छोड़ेंगे, और ये बकरे वगैरह नहीं छोड़ेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम सेहत की हालत में सदका करो, क्योंकि सेहत की हालत में सदका सिर्फ किसके लिए हो रहा है, आखिरत के लिए, आखिरत के अजाब से अल्लाह बचाए मुझे, आखिरत की भी तो मुसीबतें हैं ना। और फरमाया शहीहुन, तबीयत में कंजूसी भी हो। बाज दफा तो जोश में दिल चाहता है लुटा दो, बाज दफा दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं चाह रहा, और फिर सदका कर रहा है, तबीयत में बुखल है, कंजूसी है। और फरमाया तअमुलुल गिना व तख्शल फकर, ये उम्मीद हो कि अगर नहीं किया तो इस पैसे से मजीद पैसा बना लूंगा। एक तो पैसा वो होता है जिसमें आपको पता है ना मुझे कोई कारोबार करना आता है, ये पैसा वैसे ही पड़े पड़े खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा मस्जिद के डब्बे में ही डाल दो, एक ये पैसा है इसमें भी सवाब मिलेगा। और एक पैसा वो है कि है और आपको उम्मीद है कि अभी बचा लिया अगले साल ये पैसा डबल हो जाएगा, बिजनेसमैन है आप, आपको पैसे से पैसा बनाना आता है, तो ये क्या है, गिना की उम्मीद। और तख्शल फकर, साथ साथ ये डर भी हो कि अभी पैसे से पैसा नहीं बनाया तो गुर्बत भी आ सकती है, इस हालत से नीचे भी जा सकता हूं, डाउन भी हो सकता हूं। इस मिली जुली कैफियत में सदका करना सबसे मुश्किल काम है। ऐसी हालत में जो सदका करेगा अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करते हुए कि खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, फरमाए सबसे बेहतरीन सदका ये है। हम लोग ये वाला नहीं करते, जैसा जो कर रहे हैं चलो वो भी गनीमत है, ऐसा ना वो भी छोड़ दें इस चक्कर में। मुसलमान तो सदका तो खैरात करता ही अच्छा लगता है। अजीब बात बताऊं, मैंने किसी आलिम को कंजूस नहीं देखा, किसी मौलवी साहब को, ये अजीब बात है मैंने जिंदगी में। मौलवी साहब बाज ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं, बाज में कुछ दूसरी किस्म की बुराइयां, बाज में कुछ तीसरी किस्म की बुराइयां, वो भी तो रबड़ के बने हुए नहीं होते ना, ये लोहे के बने हुए नहीं होते, इंसान ही होते हैं। बाज होते हैं जो बिल्कुल हर लिहाज से सही होते हैं, लेकिन ایسی برائی بھی دیکھی ہے، بعض علماء میں نماز میں سستی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت بڑی برائی ہے، نماز میں سستی بھی دیکھی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کسی مولوی صاحب کو کنجوس نہیں دیکھا۔ میں اس پہ غور کرتا تھا، ایسا کیوں ہے؟ مولوی صاحب میں ہر قسم کی برائی ہو سکتی ہے، مگر بخل اور کنجوسی نہیں ہوتی۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ تو کہاں، کہ ہم نے تو کسی مولوی صاحب کو نہیں دیکھا کسی کی دعوت کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھو مولوی صاحبان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں نا، اس حساب سے بات کر رہا ہوں میں۔ اگر ان کی آپ جیسی دولت مندوں کی تنخواہیں جس طرح کی ہوتی ہے نا، اس طرح کی ان کی ہوں، پھر تو آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کیا ہوں۔ ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جیب میں، مگر ملنے والا ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے ان کے فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، پھر وہ ایسا نہ وہ بزرگ جو ہمارے بڑے ہیں وہ ناراض ہو جائیں کہ کیوں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے بارے میں۔ تو ایسی سخاوت دیکھی ہے، تو اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان جو علم دین جب حاصل کرتا ہے، تو جو چیز سب سے زیادہ نگاہوں سے گزرتی ہے، اس کا لاشعوری اثر دل میں آتا ہے، لاشعوری اثر دل میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، پھر جتنے بزرگ اکابر دیکھے ہیں، ان کو دیکھا ہے کہ وہ خرچ بہت کرتے ہیں، تو یہ دیکھ دیکھ کے لاشعوری طور پر یہ چیز آ جاتی ہے دل میں۔ تو اس لیے یاد رکھو، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا۔ اور کنجوسی کا ایک معیار آپ کو بتا دوں، کنجوس اسے نہیں کہتے جو آپ کے مشورے پہ خرچ نہیں کر رہا۔ بعض اول لوگ آتے ہیں، یہاں پیسے چاہیے، آپ نے نہیں دیے، کنجوس آدمی، یہ منی ہے۔ اصل سخاوت کیا ہے؟ اصل سخاوت کہ آپ کی دولت کا جب نقصان ہوتا ہے، تو آپ کو زیادہ تکلیف، بولو بھائی، نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے پیسے سے اتنا دل لگا ہوا نہیں۔ یہ چیز ہم نے علماء میں دیکھی ہے، عام آدمی کی تھوڑی رقم ڈوبتی ہے، برین ہیمریج ہونے لگتا ہے اس کو۔ اور ہم نے علماء کی دیکھا ہے جن کے پیسے بڑے بڑی لاکھوں روپے ڈوب جاتے ہیں، ان کی پیشانی پر لکیریں نہیں آتی۔ بس ٹھیک ہے، اللہ نے دیے تھے، اللہ نے لے لیے واپس۔ تو یہ صفت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ پیدا کریں اپنے اندر۔ اللہ کو یہ صفت مسلمان میں پسند ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، نعمتیں مل جائے شکر ادا کرے، چھن جائیں تو بولے یہ تو W11 ہے بھائی، لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، سیٹ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ لانڈی جا رہے ہیں، W11 جاتی ہے لانڈی کے نہیں جاتی؟ نہیں جاتی، جہاں جاتی ہے وہ جگہ بتا دیں پھر، ہیں؟ لی مارکیٹ کیماڑی جاتی ہے W11۔ اب آپ نے کیماڑی جانا ہے W11 میں، تو سیٹ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں نا، اور نہ ملے لٹک کے چلے جاتے ہیں۔ اب لٹک کے جانے میں آپ کو برین ہیمریج تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ W11 مجھے سفر کے لیے ملی ہوئی ہے، آگے جا کے میں اتر جاؤں گا۔ تو یاد رکھو، یہ جو یہ دنیا ہے نا، یہ W11 ہے۔ W11 کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ W11 بھی بالکل چمک چھلو کی طرح چمک رہی ہوتی ہے، پٹھانوں نے اس میں چمک پٹیاں لگا کے اور جھالنے لگا کے نا، تو یہ دنیا بھی ایسے ہی چمک چھلو ہے، یہ دنیا بھی چمک چھلو کی طرح چمکتی ہے۔ اب کوئی بے وقوف W11 کی چمک پٹیاں دیکھ کر کہے کہ میں تو ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھوں گا، یہاں سے اٹھوں گا ہی نہیں میں، تو ایسی چمک رہی ہے، گانے وانے بھی لگے ہوئے ہیں اور ایف ایم ریڈیو بھی چل رہا ہے اور زبردست مزہ آ رہا ہے، میں تو اتروں گا ہی نہیں، دل لگا لے وہاں پہ، یہ دو چار پٹیاں مجھے دے دو، میں ساتھ لے جاؤں گھر میں، اور جھال رہے ہیں مجھے دے دو، تو کیا کہے گا ڈرائیور؟ بے وقوف، ہم تو خود کوشش کرتے ہیں اڈا آئے اور ہم یہاں سے اس چمک چھلو سے جان چھوڑائیں، یہ منزل نہیں ہے۔ تو بالکل یہی دنیا بھی ایسا ہی ہے، بڑی مزین ہے، طارق روڈ کی بڑی بڑی مارکیٹیں، ڈیفنس کی بڑی بڑی شاپنگ، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں، اسلام آباد اور کراچی کے بڑے بڑے ڈیفنس کے بنگلے ہیں، اس میں بالکل ایسے جو ہے نا، اس کو سجایا گیا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو بڑا مزین بنایا۔ دیکھو عجیب بات ہے، زمین کے اوپر کے حصے کو، میں اب حیران ہوں، اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہم نے زمین کو مزین کیا، مگر ما علی الارض فرمایا ہم نے زمین کے اوپر والے حصے کو بہت مزین، کیا مطلب؟ اشارہ ہے کہ اوپر والا جتنا مزین ہے، نیچے والا اتنا ہی بیکار، بیکار سمجھ، ذرا بھی زینت نہیں ہے۔ اب اللہ نے اس لفظ میں اشارہ دے دیا کہ اس کے اوپر والے کو دیکھ کر نیچے والے سے غافل نہ ہو، کیونکہ اوپر والا W11 کی طرح سفر ہے، نیچے والا کیا ہے؟ منزل ہے، وہ کیماڑی ہے جہاں تم نے اترنا ہے۔ اوپر کتنے دن رہتا ہے بتاؤ؟ نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں زیادہ رہتے ہیں یا اوپر والے ڈپارٹمنٹ میں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب تو دیں. زمین کے اوپر کے ڈپارٹمنٹ میں ہماری زندگی زیادہ ہے یا نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں؟ تو نیچے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا قبر کا، اس کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو مزین کیا ہے، اوپر والے ڈپارٹمنٹ کو مزین کر دیا. رہنا کہاں ہے، اوپر یا نیچے؟ نیچے. یہ سفر ہے، یہ سفر ہے. اللہ نے فرمایا اوپر والے ڈپارٹمنٹ کو ہم نے اتنا مزین اس لیے کر دیا، اپارٹمنٹ کہہ لیں ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، اتنا مزین اس لیے کر دیا، لنبلوہم، ہم دیکھنا چاہتے تھے کون اس کی چمک پٹیوں کو دیکھ کے غافل ہو جاتا ہے، دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اسی کو منزل سمجھ بیٹھتا ہے، اور کون ایسا ہے جو اس کی زیب و زینت کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اس کی چمک پٹیوں کی چمک کو نہیں دیکھتا، اس کے مسافر خانہ ہونے کو دیکھتا ہے اور اس سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس زیب و زینت میں رہ کر بھی قبر کی تیاری میں لگا رہتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. فرمائے یہ جو اس کے اوپر والے حصے میں تارک روڈ کی عمارتیں اور خوبصورت گاڑیاں اور خوبصورت بنگلے اور دنیا کی بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں، یہ ساری بھی ہمیشہ تھوڑی رہیں گی. ما انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، کہ جو کچھ اس میں ہے اس کو چٹیل میدان بنا کے چھوڑ دیں گے ہم، سب زلزلے سے تباہ و برباد کر دیں گے ہم. جب زلزلہ آتا ہے کتنی بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، وہ کتنی انجینئروں کی محنت اور نقشے اور سب ختم. تو فرمایا زمین پر اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ یہ ساری زمین کے اوپر کی چیزیں جن کو دیکھ کے تم دل بہلا رہے ہو اور ان سے دل لگا کے اللہ سے غافل ہو رہے ہو، ان سب کو برابر کر دوں گا، جیسے فصل کو کاٹ کے ختم کر دیا جاتا ہے ایسے ختم کر دوں گا میں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فراغ کا قبل شغل، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ صدقہ کرو موت سے پہلے پہلے. تو اور پانچویں چیز فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حیات کا قبل موتک. کیا مطلب؟ ساری چیزیں اگر تمہارے ہاتھ سے ضائع ہو گئی ہیں، جوانی بھی ختم، صحت بھی ختم، دولت بھی ختم، وقت بھی ختم، اب وقت بھی نہیں ہے، تو ایک چیز تو ہے، زندگی تو باقی ہے نا ابھی. نہیں، یہ بات سمجھ میں. 99 سال کا کوئی بوڑھا ہے جس کے پاس نہ پیسہ باقی رہا، جس کے پاس نہ صحت باقی رہی، جس کے پاس نہ جوانی باقی رہی، جس کے پاس نہ فرصت باقی رہی ہے، فرصت بھی نہیں ہے، اتنی بیماری ہے کہ کچھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں نکلتا، دواؤں سے، ڈاکٹروں حکیموں کے علاج سے ہی فارغ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ابھی موقع ہے، زندگی تو ہے نا، تو اسی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو. کیا مطلب؟ تھوڑے دن میں یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی، تو اس میں جو کر سکتے ہو اس میں کر لو، تھوڑے وقت میں ہی کر لو، کیونکہ آئندہ یہ کرنے کا وقت بھی چھینا جا رہا ہے. وہ حضرت مجذوب رحمہ اللہ کا شعر ہے نا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. تو بڑھاپے میں پھر بھی تھوڑا سا تو لذت حاصل کر رہا ہے نا، اجل تو اس کام کبھی نہیں چھوڑے گی، موت تو اس کام کبھی نہیں چھوڑے گی تجھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں، مسلمان کو غافل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ان تمام دھوکوں سے نکل گیا اور آخرت کی فکر اس نے کر لی. اب کیسے کر لی؟ اس کا ذکر ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لایا، مطلق ایمان نہیں، وہ تو عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، ہندو بھی بھگوان کو مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، وہ ایمان جس کا اللہ اس کے رسول نے تذکرہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ والا ایمان، کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے. ایک آدمی یا اللہ مدد بھی کہتا ہے، یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے. تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، یہ اگر اللہ پہ ایمان لاتے بھی ہیں تو کسی دوسرے کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، تو ایسا ایمان معتبر نہیں ہے. تو جہاں بھی قرآن میں اللہ پہ ایمان ہوگا، تو اللہ پہ ایمان کا مطلب اللہ کے پہ ایمان کے جتنے لوازمات ہیں ان تمام لوازمات کے ساتھ ایمان، وہ والا لا الہ الا اللہ معتبر ہے. کیا مطلب؟ عقیدہ درست. عقیدہ تو آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. توحید, رسالت, رسالت پر ایمان بھی اللہ ہی پہ ایمان ہے, چونکہ جو اللہ کے قاصدوں کو نہیں مانتا تو اللہ کو ایسا ماننا معتبر, اللہ کی نظر میں معتبر نہیں. اس کی مثال ایسے, آپ نے کسی ملک کے وجود کو تسلیم کر لیا لیکن اس کے سفیر کو سفیر نہیں مانتے, اس سفارت خانے بند کر رہے ہو سارے, اس ملک کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ, تو وہ ملک کیا کہے گا؟ بھائی تو نے مجھے تسلیم کر کے مجھ پہ کیا احسان کر دیا. جب ملک کو تسلیم کیا جاتا ہے نا, جیسے دیکھو اسرائیل کے وجود کو پاکستان اور سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا, لہذا اسرائیل کا کوئی سفیر ہے پاکستان میں؟ نہیں. سعودی عرب فلسطین کا ہے. جن ملکوں نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا وہ اس کے سفیر کو بھی مانتے ہیں. تو جو اللہ کو مانے گا تو اللہ نے جو اپنی قدرت, اپنی تعلیمات دینے کے لیے اپنی صفات بیان کر لیے کہ جن سفیروں کو دنیا میں بھیجا ہے, تقریباً 1,24,000 جیسے بیان کیے جاتے ہیں, ان سفیروں کو اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ کو ایسا ماننا مقبول قبول نہیں ہے, ایسا ماننا قبول نہیں ہے. اس کی مثال, آپ نے ملک کے صدر کو صدر مان لیا, وزیر اعظم کو وزیر مان لیا, لیکن آپ اس کے کسی قانون کو قانونی نہیں مانتے. بولتے بھائی لال بتی, ایک تو ہے قانون کی خلاف ورزی کرنا, قانون کو قانون مانتے ہوئے, یہ تو گناہ کے زمرے میں آئے گی یہ چیز, کہ مانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا. اور ایک ہے مان لیا حکومت نے قانون بنایا, بھائی لال بتی پہ گاڑی رکے گی ہری پہ چلے گی. آپ نے کہا میں گورنمنٹ کو گورنمنٹ تو مانتا ہوں مگر اس قانون کو میں نہیں مانتا, میرا نظریہ یہ ہے اور میری رائے یہ ہے کہ ہری پہ رکے گی اور لال پہ چلے گی. سارا دن ٹریفک پولیس والوں سے پھڈے ہو رہے ہیں آپ کے. بولے بھائی لال بتی پہ روکو, آپ کہہ رہے نہیں, میرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ لال پہ چلو ہری پہ رکو. نہیں, یہ بات سمجھ. ایک آدمی ہے کہہ رہے کانسیپٹ تو یہی ہے کہ لال پہ رکو ہری پہ چلو, مگر میں جلدی میں ہوتا ہوں, بیٹھتا میں نکل جاتا ہوں, دو چار پولیس والے بھی دائیں بائیں ہو جائیں, تو یہ کیا کہلائے گا؟ حکومت کو تو مانتا ہے مگر حکومت کی نہیں مانتا. پہلا جو ہے نا حکومت کے قانون ہی کو چیلنج کر رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ سرے سے ابھی اس کو حکومت مانتا ہی نہیں ہے, کیونکہ حکومت ماننے کا مطلب اس کے قانون کو قانون مانا جائے. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں, مگر اللہ کا جو یہ والا حکم ہے نا یہ میری سمجھ میں, داڑھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ, مگر میرا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے داڑھی کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ پوچھ کے لوگوں کو بتائیں گے, بھی آپ بتائیں آپ کا کانسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی وہی, جیسے لوگ کہتے ہیں نا امام صاحب آپ التحیات تھوڑی لمبی پڑھا کریں, بعض کہتے ہیں, ایک امام صاحب تھے ان سے کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ جو ہے نا وہ التحیات پڑھ لیتے ہیں بہت لمبی پڑھتے ہیں, دیر سے ختم کرتے ہیں, ہماری جلدی ختم ہو جاتی ہے, تو آپ ذرا جلدی ختم کر کے کھڑے ہو جایا کریں. تو امام صاحب نے ان سے کہا کہ مقتدی کو حکم ہے کہ امام کی اقتدا کرے, امام کو نہیں ہے کہ مقتدیوں کے مشورے پہ چلے. جب امام اٹھے گا تو آپ اٹھ جائیں, نہیں اٹھے گا تو یہ نہیں کہ امام کو پش کرے اٹھ بے. امام صاحب نے رکعت لمبی پڑھا دی, اب پیچھے سے پبلک کہہ رہی بھائی امام صاحب رکو کرو, تو امام صاحب کہہ گئے امام میں ہوں یا تم ہو. تو حکومت کے قانون کو قانون ہی تسلیم نہیں کر رہا. پھر حکومت نے دوسرا قانون بنایا دفعہ 144 کے چار آدمی اکٹھے نہیں ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دفعہ 144 کو نہیں مانتا, میں تو 145 کو مانتا ہوں. حکومت نے ڈبل سواری پہ پابندی, آپ نے کہا ڈبل سواری پہ پابندی کسی کا باپ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے, ایک ایک قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ حکومت کو حکومت تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں. حکومت چھوڑے گی آپ کو؟ بغاوت کا مقدمہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا. پھر آپ جواب میں کہو نہیں میں صدر اور وزیر اعظم کی دل و جان سے قدر کرتا ہوں, تو بھاڑ میں گئی ایسی قدر بھائی ہے بھائی. تو یاد رکھو اللہ کے قانون کو اللہ کے پیغمبروں کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ورنہ ماننے نہ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ عیسائی بھی کہتے ہیں پریشانی میں ہو گاڈ, باقی گاڈ کا کوئی حکم ان کے معاشرے میں نہیں ہے. گاڈ کیا چاہتا ہے؟ گاڈ زنا کو پسند کرتا ہے؟ نائٹ کلبوں کو پسند کر سکتا ہے خدا؟ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو کبھی پسند نہیں کرتے. نائٹ کلب میں کھلے عام زنا ہو رہا ہے یورپ امریکہ میں, شرابیں چل رہی ہیں, اللہ کو اپنی مخلوق میں یہ ماحول پسند آئے گا؟ کسی باپ کو اپنی ایسی اولاد پسند نہیں آتی, وہ چاہتا ہے میرے بچے شریف شرفا کی طرح گھر میں رہیں. تو اللہ کی غیرت تو باپ کی غیرت سے کئی گنا زیادہ ہے, وہ کیسے چاہے گا کہ زمین میں بے حیائی ہو؟ اسے تو حیا پسند. تبھی تو جتنے پیغمبر اس نے بھیجے سب با حیا بھیجے, حیا والے. کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جن میں حیا نہ ہو, یہ ہوا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ میں شرم و حیا اتنی تھی کہ جیسے کسی کنواری لڑکی میں ہوتی ہے, حالانکہ بہادر بھی تھے, خوب مردانگی تھی, مگر حیا بہت. کوئی فوش لفظ آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوتا تھا شرم کی وجہ سے, فوش لفظ. ہم بات بات پہ اتنی موٹی موٹی بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں کہ مرد کا بچہ ہوں. ایسی گالیاں سنائی اس کو, بھائی تو مرد تو ہے مگر مرد کے ساتھ ساتھ بے شرم اور بے حیا بھی ہے. مرد بھی ہوتا ساتھ ساتھ شرم و حیا بھی ہوتی, بہت اچھی بات ہے. ایک یہاں علمی نقطے کی بات سنیں ذرا, میں موضوع سے ہٹ کے بعض دفعہ کچھ باتیں آ جاتی ہیں نا. دیکھو بعض صفات ایسی ہیں جو بری تو ہیں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی, مگر عورتوں میں زیادہ بری ہیں اور مردوں میں عورتوں کی نسبت کم بری, اور بعض ایسی ہیں جو مردوں میں بھی بری عورتوں میں بھی, مگر وہ مردوں میں زیادہ بری ہیں عورتوں میں کم بری. تو بے حیائی یہ مردوں میں بھی بری ہے عورتوں میں بھی بری, مگر عورت میں زیادہ بری ہے, کیونکہ عورت تو نام ہی حیا کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کل خواتین میں حیا کا کانسیپٹ بالکل نکلتا جا رہا ہے. میں اینگلو فائل میں یہاں انگلش لینگویج سینٹر میں 5-6 سال پہلے میں نے چند دن کے لیے ایڈمیشن لیا, پھر میں بھاگ ہی گیا وہاں سے. تو اس میں مجھے یہ مشاہدہ ہوا کہ لڑکوں میں اس زمانے میں تھوڑی سی حیا ہے عورت سے بات کرتے ہوئے. عورتیں ایسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں, اور یہ کانفیڈنس ان میں کریٹ کیا جا رہا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. تو یاد رکھو بے شرم بنانے کے لیے, بے شرم بنانے کے لیے یہ جو ہے نا یہ بے شرمی, اس کو کانفیڈنس نہیں کہتے, اس کا مطلب ہے شرم و حیا ختم. میں سوچتا تھا جب یہ اس طرح لڑکوں سے اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے چیخ چلا کے, یہ اتنا جو اوور کانفیڈنس ہے نا, یہ پھر شوہر کے ساتھ کیسے کرے گی بات, باپ کے ساتھ کیسے کرے گی, ماں کے ساتھ کیسے کرے گی؟ شرم و حیا ہوتی ہے. ہم نے دیکھا بعض لوگوں میں اتنی شرم و حیا, ہمارے بعض مدارس کے طلبہ ہم نے دیکھے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے سامنے پگڑی نہیں باندھ رہے, چھپ کے باندھ رہے ہیں, استاد کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھو کیسی عجیب سی بات ہے, کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر رہے. اب تو طلبہ کا بھی حساب کتاب ویسے ہی ہو گیا ہے. ہم جب کلیت الشریعہ کے طلبہ کو پڑھانا شروع کیا نا, ہم نے اپنے جب طلبہ ہم نے دیکھے تھے تو وہ طلبہ تو ایسے کہ جب استاذ کلاس روم میں جائیں تو ان کے چپل سیدھے کر دیں, ٹھیک ہے نا, کہ واپسی پہ تاکہ استاذ کو چپل موڑنی نہ پڑے. ہم نے بھی اپنے استاذوں کے ساتھ اسی طرح کیا. پھر جناب کوئی بھی چیز منگواؤ کبھی پیشانی پہ بل نہیں, استاذ کے آنے سے پہلے سب بادب ہو کے بیٹھے ہوئے. میں نے 8 سال اپنے استاذوں سے پڑھا ہے, مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی 4 زانوں اپنے کسی استاذ کے سامنے میں بیٹھا ہوں اب تک. اب بھی وہ ہمارے اساتذہ کہیں کوئی کسی مجلس میں ہوتے ہیں تو مجھے 4 زانوں بیٹھتے ہوئے ان کے سامنے شرم آتی ہے. آج میں نے اپنے ایک استاد سے ملاقات کی, ان استاد سے میں نے صرف 2 دن پڑھائے, صرف 2 دن عربی گرامر پڑھی تھی. تو مجھے یاد ہے میں 2 زانوں بیٹھا تھا, میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے جو عالم بھی نہیں تھے, وہ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جن استاد سے میں ملا وہ ذرا بزرگ بھی تھے بوڑھے بھی تھے. تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں 4 زانوں, میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک ماحول کا اثر پڑتا ہے نا انسان پہ. وہ چونکہ مدرسوں کے ماحول کے عادی نہیں, دیندار بھی ہیں نمازی بھی, چوکڑی مار کے بیٹھے. میں نے ان کو منع نہیں کیا کیونکہ وہ پھر سمجھ میں نہیں آتا ان کے نا کہ یہ کیا کر رہی, تو بت پرستی سکھا رہے ہیں ہمیں, وہ یہ سمجھتے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حیا مردوں میں بے حیائی ہو تو وہ بھی بری, اور عورتوں میں ہو تو اس سے زیادہ بری. لہذا مرد کے منہ سے بھی گالی بری لگتی ہے مگر عورت کے منہ سے گالی بہت ہی بری لگتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سگریٹ پیتے ہوئے مرد بھی برا لگتا ہے مگر عورتیں سگریٹ پیئیں یہ اور زیادہ برائی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ جو خواتین کو اتنا بولڈ کیا جا رہا ہے نا, اتنا بولڈ مردوں کے شان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو, یہ عورت کی فطرت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. گھر نہیں چل سکتا اس طریقے سے, گھر وہی چلتا ہے جس میں باحیا لوگ رہتے ہوں, آوازیں پست ہوں. قرآن میں اللہ نے حکم نہیں دیا, مردوں کو حکم دیا کہ اپنی آواز کو پس رکھو. مرد بھی چیختا ہوا برا لگتا ہے اور عورتیں چیختی بھی مرد سے بھی زیادہ بری لگتی ہے, لیکن خواتین ایسے زور ڈرامے فلمیں دیکھ رہی ہیں نا, تو ڈراموں میں جیسے عورتوں کو چیختے ہوئے دکھاتے ہیں تو خواتین بھی گھر میں چیخ رہی ہیں, ایسا زور زور سے چیخ کے بات کرتی ہیں کہ وہ, اور اس پہ کمال بھی ہے کہ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, تو یہ کمال کی بات نہیں. اسی طرح بعض چیزیں مردوں میں بری ہیں عورتوں میں بھی, مردوں میں زیادہ بری ہیں, جیسے بزدلی ہے, کنجوسی ہے. عورت بھی کنجوس بری لگتی ہے مگر مرد کنجوس اس سے بھی زیادہ برا ہے, کیونکہ یہ مرد ہے, اس کو اللہ نے حوصلہ دیا تھا. عورت بیچاری کو تو دل کمزور بنائے, وہ تو ڈرتی رہتی ہے کہیں خرچ کر کے میں یوں نہ ہو جاؤں, اور مرد اس کو تو اللہ نے حوصلہ دیا ہے, بڑا دل دیا ہے, وہ پھر بھی مرد ہو کے وہی پیسے گن گن کے بٹوے میں رکھتا رہتا ہے, چونی اٹھنیا صبح سے شالے کے شام تک گنتا رہتا ہے بچوں کی طرح, تو یہ اور زیادہ برا. اس لیے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, بعض شوہر کنجوس ہوتے ہیں ان کی بیویاں سخی ہوتی ہیں, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھو جس کو کنجوس ہونا چاہیے تھا وہ سخی ہے, جس کو سخی ہونا چاہیے تھا وہ کنجوس ہے. تو یہ مرد میں کنجوس ہونا زیادہ بری صفت ہے. اس طرح مرد بزدل ہو وہ بھی برا لگتا ہے, عورت بزدل ہو وہ بھی بری, مگر عورت کا بزدل ہونا اتنا برا نہیں ہے, مرد کا بزدل ہونا زیادہ برا ہے کہ تم تو مرد ہو گئے اتنے بزدل ہو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غنیمت سمجھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں, تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو ان دھوکوں سے نکل کے اللہ پر ایمان لے آیا, جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, اللہ کے سفیروں کو مانے, اللہ کی کتابوں کو مانے, تو پھر اللہ کو اللہ ماننا معتبر ہوگا, اس کے علاوہ اللہ کو اللہ ماننا معتبر نہیں ہے. تو میں یہی اصل بات کر رہا تھا کہ یورپ امریکہ کے لوگ گاڈ کے تصور سے تو آشنا ہیں, گاڈ کو تو مانتے ہیں, مگر گاڈ کے احکام کو یہ صرف نہیں کہ حکم مانے عمل نہ کریں, حکم بھی نہیں مانتے. وہ زنا کو حلال سمجھتے ہیں, وہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں, وہ لڑکا لڑکے سے بدکاری کرے اس بدترین برائی کو حلال سمجھتے ہیں, وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے. اس لیے یہ ایسا اللہ پر ایمان رکھنا معتبر نہیں ہے. مسلمان گناہگار تو ہوتا ہے مگر کم از کم یہ مانتا تو ہے کہ یہ غلط کام غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. زنا کو زنا تو سمجھتا ہے, شراب کو برا تو سمجھتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کامیابی کی پہلی شرط کیا بیان کی, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, اپنا عقیدہ درست کرو. دوسری شرط, وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور کام بھی اچھے کرے. حقیقی کامیابی پوری جبھی ہوگی عقیدے کے ساتھ انسان کا عمل بھی درست ہو, گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہو. تو اللہ نے فرمایا جو اس دھوکے سے نکل گیا اور یہ دو کام کر لیے, عقیدہ درست کر لیا اور عمل درست کر لیا, تو آگے اللہ نے بشارت دی. بس یہ ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں, بہت خوبصورت بشارت. فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ, چھوٹی موٹی خطاؤں کو ربڑ سے مٹا دوں گا. تکفیر کا معنی مٹانا, جیسے کوئی پینسل ہوتی ہے نا, قلم کا لکھا ہوا ربڑ سے مٹانا مشکل, پینسل سے لکھا ہے مٹا دو, تو اللہ نے مٹانے کا لفظ استعمال کیا. تو کیا فرمایا, چھوٹی موٹی خطائیں تو مٹا دوں گا, کیونکہ اب تاکہ مایوس نہ ہو کہ ہم نے نیک اعمال اختیار کر لیے, کچھ تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں نا, فرمایا تھا کچھ چھوٹی موٹی معاف. پہلی بات تو یہ فضل کروں گا میں تم پہ. دوسرا فضل کیا کروں گا, وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, یہ جو ابھی دنیا کو زیب و زینت بنایا نا ہم نے, تمہیں غافل کر رہی ہے, کیونکہ تم اس کی زیب و زینت سے غافل نہیں ہوئے. یہاں کی عمارتوں سے, گاڑیوں سے, رنگ برنگی عورتوں نے تمہیں فتنوں میں نہیں ڈالا, پھر بھی اللہ کو تم نے یاد رکھا. فرمایا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں دوں گا کیا, حقیقت میں مزین جنت دوں گا میں, حقیقت میں تمہارا ٹھکانہ ایسا ہوگا کہ تمہیں یہ ساری نعمتیں کئی گنا بڑھا کے وہاں مل جائیں گی, اور جو یہاں متاثر ہو کے جس نے اللہ کو ناراض کر لیا وہ وہاں سے کیا ہو جائے گا, محروم. منزل اچھی کر دوں گا, وہ کیا ہے, یدخلہ جناتن, ایسے باغات میں داخل کروں گا. عربی میں جنہ جن کا جو لفظ ہے نا, جن, ہر چھپی ہوئی چیز کو عربی میں جین نون جیم نون نون کا مادہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیم نون نون کے حرف, جیسے مجنون, اس میں بھی جین نون نون آ رہا ہے نہیں آ رہا, مجنون کو مجنون کہ اس کی عقل چھپ گئی ہوتی ہے, کام کرنا چھوڑ دیتی, چھپ گئی عقل. اسی طرح قرآن میں آتا ہے فلما جنہ, جنہ علیہ اللیل, جب ابراہیم پر رات کا اندھیرا آیا, جنہ کا لفظ آئے, یہاں بھی جیم نون نون ہے یا نہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, چھپا ہوا نا. اسی طرح جن, جن کو جن کیوں کہتے ہیں, وہ بھی ہوتا ہے نظر نہیں آتا. اب یہاں بھی ممکن ہے جن صاحبان بیٹھے ہوں, اگر نظر آ جائے تو صرف وہی ہوں گے, میں اور آپ نہیں ہوں گے. بولے بھائی آپ سنیں, اپنے ہی کسی مولوی صاحب کو بلا لیں, ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے وہ ایک صاحب تھے, کسی فلیٹ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں صدیوں پرانا کوئی مکان ہے, صدیوں پرانا کوئی, ہوتے نہیں پرانی عمارتیں, ہم جب اسکول جایا کرتے تھے نا بچپن میں تو راستے میں ایک کوئی کئی سال پرانا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا, ٹوٹ پھوٹ کے گل سڑ گیا تھا, ایسے اس میں بچوں نے گندگیاں پھینکی ہوئی تھی, اور تو لڑکوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا, اسکول کے لڑکے تو آپ کو پتا ہے کتنے شر, اس کا نام رکھا تھا شیش محل. اس کی نہ کھڑکی نہ دروازے کچھ بھی نہیں, اس کا نام کیا رکھا تھا, شیش محل. تو مگر اس میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ جن چڑیل نہ ہو اس میں, کیونکہ اتنا پرانا خالی پڑا ہوا ہے. تو جو خالی گھر ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں مشہور ہو جاتے ہیں یہاں جنات ہیں. تو ایک گھر ایسا ہی تھا بہت پرانا, کوئی خریدتا نہیں تھا ڈر سے. تو ایک آدمی بڑا بہادر, اس نے بولا ایسی کی تیسی, کوئی جن بھی نہیں ہوتا, میں جاؤں گا اس میں رہ کے آؤں گا, رات گزار کے آؤں گا, دروازہ بجائے ٹھک ٹھک. ایک صاحب نکلے تو اس نے ہاتھ ملایا, جی ویلکم, کیا حال ہے جی, خیریت سے ہیں بھائی. بات یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے آپ کے اس گھر میں کوئی جن ون بھی ہیں. تو اس نے کہا میں تو یہاں 500 سال سے ہوں, مجھے تو کوئی جن نظر نہیں آیا. میں تو یہاں 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو کوئی جن, یہ الٹے پاؤں بھاگا. اس نے بولا یہی کم بخت جن ہے, 500 سال سے کوئی انسان رہ سکتا ہے کیا, یہی جن نکلا, الٹے پاؤں بھاگا وہاں سے. تو جن کو جن کیوں کہتے ہیں, جیم نون نون چھپا ہوا ہوتا ہے. تو عربی میں یہ جو جنت کا لفظ ہے نا, جنت, اس میں بھی جیم نون نون, نون مشدد اور تا جو ہے نا یہ وحدت کی تا کہلاتی ہے کہ ایک ایک کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو جنت کا مطلب چھپی ہوئی, چھپی ہوئی. علماء نے کہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے درخت اتنے گھنے ہوں گے جیسے باغ جب بہت لدا ہوا ہوتا ہے نا پھلوں سے تو نظر نہیں آتا, اندر جا کے انسان گم ہو جاتا ہے. جو کبھی جائے نا کاغان کی طرف اور کالام کی وادیوں کی طرف کبھی جائیں اور گرمیوں کے موسم میں جائیں تو ان کے باغات کو دیکھیں آپ, اتنے گھنے خوبصورت باغات, یہ تو دنیا کے ہیں, آخرت کے کیا ہوں گے, مدہام متان, گھنے گہرے باغات. کیونکہ ہرا رنگ جب گہرا ہوتا ہے تو اس میں خوبصورتی بہت ہوتی ہے, اتنے گھنے باغات کے آدمی جائے تو چھپ جائے اس میں. تو اللہ نے اسی لیے, دیکھو عربی میں باغ کو حدیقہ کہتے ہیں مگر اللہ نے جنت کے لیے عمومی لفظ, عام طور پر حدیقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, جنت کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ عام باغوں کی طرح نہیں ہے, بڑا گھنا باغ ہوگا وہ. تو سب سے پہلی مزین چیز تو اللہ نے جنت میں اس کے سبزہ بنایا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ گرینری کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, اس کے بغیر حسن نہیں آتا کسی چیز میں, نیچرل حسن جو ہے نا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو اللہ نے جنت میں نیچرل حسن رکھا ہے, فطری حسن رکھا ہے. وہ کیا ہے, جنات تجری من تحتها الانہار, باغ کو پانی دینے کا ایک طریقہ ٹیوب ویل بھی ہوتا ہے, ایک طریقہ نلکے بھی ہوتے ہیں. کالام میں نلکے ہیں, ٹیوب ویل ہے یا آبشارے ہیں, بولو بھائی. اسی کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ باغ میں آبشارے اور چشمے اس کے حسن و جمال کو چار چاند لگا دیتے ہیں. نلکے تو مجبوری میں ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے, اگر کالام والے چشمے بند کر کے ٹینکیاں بنا دیں, نلکے بنا دیں, لوگ کہیں گے یہ نلکے تو ہمارے یہاں بہت ہیں بھائی, یہ دیکھنے تھوڑی ہم آتے ہیں وہاں پہ. چشمہ اس کی آبشار اور گرتا ہوا پانی, یہ بھی ہر دور میں اس کو پسند سمجھا, پسند کیا جاتا رہا ہے, خوبصورتی کا معیار سمجھا جاتا رہا ہے. لوگ وال پیپر پہ لگاتے ہیں نا کمپیوٹر پہ اور موبائل پہ, لائیو وال پیپر, آبشار بہ رہی ہے. تو اللہ نے جنت کا جو باغ بنایا اس میں لائنیں نہیں ہیں کہ ہب چوکی سے لائن لو, اس میں کتے بھی مرے ہوئے ہوں. پھر یہ جو ہب چوکی کا پانی آتا ہے اور حیدرآباد کی جو پانی آتا ہے, یہ جو چھان کے ہمیں صاف کر کے دیتے ہیں, تو صفائی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, تاکہ اس میں سے کتے اور لومڑیاں چھن کے باہر نکل جائیں. لوگ سمجھتے ہیں جراثیم چھن رہے ہیں, جراثیم براثیم نہیں چھن رہے, یہ چھانتے کیوں ہیں, تاکہ اس میں سے کتے اور لومڑیاں وہ چھن, کیونکہ یہ نہ لائنوں میں آ جائیں کہیں. اگر یہ چھاننا چھوڑ دیں تو پھر پتہ نہیں لائنوں میں کیا کیا نکلے گا اللہ کی بنا. لیکن ہمارا جگر ہے کہ ہم پھر بھی زندہ ہیں, یہ اللہ کی دین ہے بھائی, یہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. تو اس لیے آج کل سبھی ابال کے پی رہے ہیں پانی. تو خیر اللہ نے کیا فرمایا, جنات تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں, ایک آبشار نہیں آبشاریں ہوں گی, چشمے ہوں گے بہتے ہوں گے. چشموں کی آواز میں کتنا حسن ہے. اور لدے ہوئے باغ, قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے قطوفہا دانیا, ٹہنیاں جھکی بھی ہوں گی پھلوں کے بوجھ سے. دیکھو اللہ تعالیٰ یوں بھی تو کر سکتے, دیکھو ہم جب کسی کا اکرام کرتے ہیں مہمان کا, تو اکرام کا ایک طریقہ تو یہ کہ اس کے سامنے پھل کاٹ کے رکھ دیے جائیں. تو اللہ جنت میں یہ کر لیتے کہ آئے تو چلو بیٹھو, دسترخوان لگے گا, یہ پھل کاٹ کے تمہارے سامنے یہ انگور یا انار کھاؤ. لیکن جس کی طبیعت میں ذوق ہو نا, باذوق لوگ, ان کو پتا ہے کہ جو درختوں سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ ہے. ہم نے کھائے ہیں کوئٹہ کے ایک باغ میں, پہلی دفعہ اس کے سیب کے باغات دیکھے تھے ہم نے. کراچی میں تو بےچارے کو پیٹیوں میں ہی سیب نظر آیا, آج تک جب بھی نظر آیا. تو ہمارے ایک شاگرد نے ہمیں بلایا دورے کے لیے, اس نے تفریح کے لیے بلایا, اس نے اس کے باغ میں ہمیں لے گیا. تو اتنے خوبصورت وہ لٹکے ہوئے ہوتے تھے نا جب سیبوں میں, وہ ہمارے ساتھ تو کراچی کے لڑکے صبح سے لے کے رات تک سیب کھانے کے علاوہ کوئی کام تھا ہی نہیں. پھر ہمیں وہاں ایک پٹھان بھائی نے طریقہ بھی بتا دیا زیادہ سیب کھانے کا. ہم نے کہا یار یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن اتنے سیب تو دو تین کے بعد پیٹ درد کرتا ہے. وہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ, انہوں نے کہا چبا چبا کے پورا رس سوس لو اور بھوسا پھینک دو, پیٹ بھی نہیں بھرے گا, سارا دن کھاتے بھی رہو گے. وہ دن آج کا دن میں جب بھی سیب کھاتا ہوں چبا کے اس کا بھوسا پھینک دیتا ہوں, تین چار سیب آدمی آرام سے کھا جاتا ہے. آپ لوگ بھی یہ نسخہ ہے, زیادہ کھا لو گے اور پیٹ خراب بھی نہیں ہوتا. ورنہ سیب کا وہ جو چھلکا اور وہ جو اندر کا ہے نا وہ گودا, وہ تو پیٹ پھول کے آدمی کا ایسا ہو جائے, وہ ایک دو سے زیادہ کھا نہیں سکتا اگر انسان ہے, ٹھیک ہے, شریف آدمی ہے. تو شریف آدمی وہ ایک دو سے زیادہ کھا نہیں سکتا. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اس طرح سے کھاتے ہیں, اتنے لذیذ سیب تھے وہ. تو ہمیں وہ جنت کا یاد آتا تھا کہ جنت میں باغ ہوں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا, قطوفہا دانیا, ایسے پھل لٹک رہے ہوں گے زمین تک جھکے ہوئے ہوں گے, زمین کو چھو رہے ہوں گے بوجھ کی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں, جسے آج کے زبان میں انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے, یہ انٹرٹینمنٹ اور تفریح کا اللہ تعالیٰ نے سامان رکھا ہے جنت میں. فرمایا خالدین فیہا ابدا. یہاں جنت کی زیادہ صفات بیان نہیں کی, دوسرے مقام پہ زیادہ بھی وقت ہو گیا, پھر کبھی انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. ایک بڑی بات سب سے اہم چیز بیان کی, خالدین فیہا ابدا, کیونکہ ابھی بتایا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے, دھوکہ کیا موت آ کے سب ختم. تو اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہاں موت نہیں ہے, وہاں موت نہیں ہے, یہاں تو ختم. زمین کے اوپر کچھ اور نیچے کچھ اور, وہاں اوپر ہی اوپر ہے, نیچے نہیں ہے, سب کچھ اوپر ہے, نیچے جانا نہیں ہے. نیچے جانے کے بعد ہی تو دوسرے جہان میں یہ سب چیزیں ہوں گی. فرمایا خالدین فیہا, ہمیشہ رہو گے اس میں, ہمیشہ. اب ہمیشہ کا لفظ بعض مرتبہ بہت طویل عرصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا, تو کسی کے ذہن میں وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ بہت عرصہ رکھے وہاں پہ, کسی کو 20 سال, کسی کو 30 سال, کسی کو 40, کسی کو 100, کسی کو 200, کسی کو 1000 سال. تو اتنا لمبا عرصہ کو اللہ نے ہمیشگی سے مبالغتن تعبیر کر دیا ہو, مبالغتن, جیسے کہتے ہیں میں تجھ سے کبھی بھی نہیں بولوں گا, دل میں نیت ہوتی 1.5 سال کے بعد بول لوں گا, لیکن اتنا طویل عرصہ ہے کہ گویا کبھی بھی نہیں. تو اس لیے اللہ نے آگے ابدا کا لفظ لے کر آئے کہ یہ ابدا ہمیشہ کا مطلب کیا ہے, ہمیشہ ہی ہے, کوئی اور مطلب بولو بھائی نہیں ہے. کیا مطلب, موت کو موت آ جائے گی. امام غزالی نے اس کی بڑی پیاری تشبیہ دی ہے, فرمایا اگر یہ زمین اور آسمان کے خلا کو باجرے کے دانوں سے بھر دیا جائے, زمین سے باجرے کے دانے رکھ کے کہاں تک جائیں, آسمان تک, اور پوری پوری زمین کو بھر دیں, کتنے دانے ہوں گے, کھربوں, تصور گنتی میں نہیں آ سکتا. پھر ایک پرندے کو کہا جائے کہ ایک باجرہ کھائے, ایک سال کے بعد دوسرا باجرہ کھائے, ایک سال کے بعد تیسرا, تو ایک وقت آئے گا اربوں کھربوں سال کے بعد کہ یہ باجرے ختم ہوں گے, کھربوں سال کے بعد آئے گا, لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے آخرت میں جنت نہ بھی رکھی ہوتی نا, مٹی کے گھروندے دیے ہوتے نیک لوگوں کو. مٹی کا مٹکا ہوتا, مٹی کے دو تین برتن ہوتے, پینے کے لیے ایک لسی ہوتی, کھانے کے لیے ایک جو کی روٹی ہوتی, تو فرمایا کہ عقل مند اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس دنیا کی جنت کو لات مار دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ تو رہتے نا, ہمیشہ تو رہتے نا. نہیں, یہ بات سمجھ میں. وہ کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے نا, دو گز صحیح لیکن, مجھے ایک تو شعر و شاعری سے مناسبت نہیں ہے, دعا کرو پورا شعر آ جائے کرے تو پھر بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. دو گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, دو گز صحیح لیکن, قبر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے, دو گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. یعنی موت کے بعد آدمی زمیندار بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی میرا 1000 گز کا بنگلہ ہے, میں زمیندار آدمی, میری اتنی بڑی اتنے ایکڑ کی زمین ہے, میں زمیندار ہوں. بھائی تو زمیندار نہیں ہے, یہ تیری نہیں ہے, ابھی چھن جائے گی تیرے وارثوں کی, پھر ان کی بھی نہیں, ان سے چھن کے آگے ان کی نسل میں بیچ باچ کے کھا پی کے ختم. کسی کی نہیں رہی, اصل تو آدم علیہ السلام کی تھی, جو ہمارے ابا ہیں جو دنیا میں آئے تھے, ان کی نہیں رہی تو ہماری کہاں سے رہے گی. وہ تو 1000 سال سے زیادہ زندہ رہے دنیا میں, ان کی نہیں رہی. دو گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. تو بھائی موت کے بعد جو چیز ملتی ہے نا وہ اصل ہوتی ہے, اس سے پہلے سب کیا ہے؟ فراڈ ہے, دھوکا ہے. تو یہ نہیں قرآن کہتا ہے اس دنیا کو چھوڑ دو, بلکہ قرآن کہتا ہے آثر الحیات الدنیا, کہ جس نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی اس کا ٹھکانہ برا, اور جس نے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی اس کا ٹھکانہ اچھا. ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب دونوں میں مقابلہ ہو جائے, یعنی ایک پر عمل کرنے سے دوسری جا رہی ہو. ایک مثال دیتا ہوں, جیسے آپ دکان میں بیٹھے ہیں, شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن نماز کا ٹائم ہے, تو اب آخرت کہہ رہی ہے کہ دکان بند کرو. اب اگر دکان نہیں بند کرتے تو آخرت جا رہی ہے, ایسے موقع پر آخرت کو ترجیح دینی پڑے گی. ابھی اس سے پہلے اگر دکان بند کر دیتے تو آخرت نہ ملتی نہ جاتی, اس لیے اس وقت دکان بند کرنا فضول ہے. بھئی صبح دکان کھول کے بیٹھ ہی نہیں رہا, نہ نماز کا وقت ہے, کوئی عبادت بھی نہیں ہے, پھر بھی نہیں کھول رہا, تو یہ تو نہ دنیا کا نہ آخرت کا. اور ایک ہے دکان تو کھولی ہے لیکن جب نماز کا وقت ہے تو بند نہیں کرتا. اب یہاں دکان کھولنے میں آخرت کا نقصان ہے. تو جب بھی دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا, اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس کو ترجیح دیتے ہو. جب مقابلہ نہیں ہو رہا تو پھر دنیا رکھو, کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی درست کرے, ہمارے عقائد کو بھی درست کرے, اور ہمیں اس جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جنت میں داخل ہو جائیں. یہ سوالات آئے ہوئے ہیں. پرائز بانڈ رکھنا جائز ہے ناجائز؟ بالکل حرام ہے. میری آمدن میرے اخراجات سے کہیں زیادہ ہے, خدا نے انعامات کی بارش کر رکھی ہے, مجھے ڈر ہے کہ میرے دل میں پیسہ نہ لگ جائے, اس کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں, لیکن صدقات کی برکات اتنی ہے کہ یہاں صدقہ کرو ادھر اللہ لوگ واپس کر دیتا ہے مزید اضافہ کر کے. اس سے مزید ڈر لگتا ہے کہ کیا ہو جائے, دین اٹک جائے, دل نہ اٹک جائے. نہیں اٹکے گا, جب تک کوئی صدقہ کرتا ہے اس کا دل نہیں اٹکتا. صدقہ اگر دل اٹکا ہوتا تو صدقہ کیوں کرتا بھائی؟ دل اٹکا ہوتا تو صدقہ, جس کا دل اٹکا ہے نا وہ صدقہ کرتے ہوئے اس کا دل کی دھڑکن عجیب سی ہو جاتی ہے. میری آمدن میرے اخراجات, یہ ہو گیا. میں نے کون سا آپ کو دوسرا دیا؟ کیا مہر کی رقم جو کہ طے شدہ ہو کیا نکاح سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے؟ جی کی جا سکتی ہے. بہت نیک آدمی نے سوال پوچھا ہے. لوگ شادی ہو جاتی ہے تو کئی سال دیتے نہیں. میں بتاتا ہوں نا, ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے وہ 25 روپے میری بیوی کا مہر ہے, بوڑھے آدمی تھے وہ, میں نے ابھی تک نہیں دیا تو کیا میرے مرنے کے بعد اس میں وراثت ہوگی یا بیوی کے مرنے کے بعد وراثت ہوگی؟ میں نے کہا 25 تو ہوتا ہی نہیں. انہوں نے کہا وہ 1950 میں شادی ہوئی تھی, پاکستان جب بنا تھا نا. میں نے کہا چھوڑیں, 25 روپے کی دودھ پتی پلا دیں بیوی کو. دودھ پتی تو میرا خیال ہے وہ بھی 25 سے زیادہ کی آ رہی ہے آج کل, اچھی والی دودھ پتی 25. میں نے کہا ایک دودھ پتی بیگم کو ہوٹل پہ لے جا کے, کہا نہیں لیکن سوچ رہا ہوں ان کو یہ کہہ دیتا تو اچھا تھا, ایک دودھ پتی اچھی سی بیگم کو پلا دیں. بولے یہ مہر ہو گیا تمہارا. میرا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کاروباری معاہدہ ہوا تھا 50-50 کی بنیاد پر. میں نے کچھ اچھا, یہ تو میں مردوں کو کہتا ہوں کہ مہر دیں, لیکن خواتین کو چاہیے کہ شوہر اگر اچھا سلوک کر رہا ہے, گھر کے سارے خرچے پورے کر رہا ہے, اور بےچارے نے دباؤ میں آ کے مہر بہت لکھوا دیا تھا, اس وقت تو اس کو بڑی محبت تھی نا, تو اس کی محبت کی قدر کریں اور اس کو زیادہ پریشان نہ کریں. جائز ہے پریشان کرنا, مہر عورت کا حق ہے, کسی بھی طرح نکلوا سکتی ہے. فقہا نے لکھا ہے جب تک مہر نہ ہو 10 سال بعد بھی عورت شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے. گیٹ آؤٹ. 10 سال بعد بھی, 10 بچے ہو گئے, اب کہے گی آپ کمرے سے باہر سوئیں گے، ادھر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے آپ جب تک میرا مہر نہیں. ایک ہے جائز حق ہے عورت کا، لیکن اخلاقیات بھی کچھ چیز ہوتی ہے نا. شوہر اگر اچھا سلوک کر رہا ہے، اتنا مہر ہے، تو تھوڑا سا ابتسامے سے کام لے کے بھائی کوئی بات نہیں جانے دو، معاف کر دے تو اور بہت اچھی بات ہے. اگر شوہر اچھا ہے، اچھا نہیں ہے پھر نہیں معاف کرے، کیونکہ اچھا آدمی جو نہیں ہوتا نا وہ معافی کی پھر قدر نہیں کرتا ہے. وہ پھر آپ نے مہر معاف کیا، وہ جہیز بھی کھائے گا، بیچ بیچ کے کرسیاں پلیٹیں بیچنا شروع کرے گا. دیکھنا اچھے آدمی کی قدر کرنی چاہیے، جو نالائق ہو ان سے پورا پورا وصول کرو. میرے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کاروباری معاہدہ ہوا تھا 50-50 کی بنیاد پر. میں نے کچھ رقم انویسٹ کی تھی، دوران کاروبار ہم دونوں کو نقصان کی ممکنہ بھنک ہوئی کہ ہم نے جو پیسہ بطور ایڈوانس دیا ہے مال کے لیے، وہ آدمی شاید ہمیں مال نہ دے، اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی. ابھی نقصان ہوا نہیں تھا، میں نے اپنی انویسٹمنٹ نکال لیے، دوست کو کہا اور وہ اس بات پر دلی رضامندی سے راضی تھا، اور اس نے میرے پیسے واپس بھی کر دیے رضامندی سے، اور کہا کہ نقصان میں خود سہ لوں گا. آج اس بات کو 3 سال گزر کے معاملات ختم ہو گئے تھے، لیکن آج وہ مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ تم میرے دیندار ہو. ایسا نہیں ہے بھائی، جب آپ نے نقصان سے پہلے ہی نکال لیا تو ختم ہو گئی بات، کوئی دیندار نہیں. حضرت غیر مسلم ہم مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں باندیوں سے بغیر نکاح کے ہم بستری کی اجازت ہے، جو کہ زنا کی دوسری شکل ہے. یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو اس ظلم کی بھی اجازت دیتا ہے کہ میدان جنگ میں پکڑی جانے والی عورتوں سے بغیر نکاح کے ہم بستری کی جا سکتی ہے، جو کہ ظلم ہے. اس بارے میں تفصیلی جواب، وقت کافی زیادہ ہو گیا، پھر اگلے ہفتے بیٹھتے ہی یہ پرچہ دے دیں تاکہ پھر اس پر بات کر لوں کہ باندیوں کا اسلام. پہلے ویسے اس پہ بات چیت ہو چکی ہے، اب یہ بات ہو جائے تاکہ ریکارڈ ہو جائے. تو لوگ بہت زیادہ یہ سوال پوچھتے ہیں، ریکارڈنگ کی صورت میں یہ ہوگا کہ آئندہ پھر اس پر بات نہیں کروں گا. www.falafalafala.com اسی پہ سن لو بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ فائدہ ہو. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.